أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذه مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. قرآن کریم کی تمام وہ آیتیں جو آج کے موضوع سے متعلق ہیں میں نے کوشش کی کہ وہ پڑھ دوں عربی کے اندر تاکہ آپ جو عربی میں پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں. ترجمہ ہے جو آیت میں نے شروع کی تھی وہ اس آیت سے میں ترجمہ پڑھوں گا اس کا اردو میں پہلے تاکہ آپ کو معلوم ہو، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ پچھلی دفعہ میں نے آیت پڑھائی تھی. پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھیے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا ہے انہیں دیا گیا، ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت مثال میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بھتیروں بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے. گزشتہ آیتوں کو میں نے ملا کر پڑھا تاکہ کچھ سیاق و سباق کچھ پچھلے ریفرنسز آپ کے ذہن میں آئے کہ لوگ شک کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بھیج دی ہیں، اور خاص طور پر ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو عربی شاعری کی طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ عربی زبان کا استعمال کرتے ہیں لہٰذا یہ اپنی طرف کی جو شاعری انہوں نے کی ہے تو یہ قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے، ایسے ہی کچھ کہانیاں ہیں جو انہوں نے ادھر ادھر سے سن لی اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک اے لوگو اگر تمہیں شک ہے تو میں اپنے محبوب کی شان تمہیں اس طرح دکھلاتا ہوں اور قرآن کی حقانیت تمہیں اس طرح بتلاتا ہوں کہ تم سب جڑ جاؤ، تمہارے کتنے ہی ذہن کیوں نہ ہو، قرآن جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک سورت لے آؤ، کوئی اس کی مثال لے آؤ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ واقعی تم بہت ذہین لوگ ہو. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے واضح طور پر، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، بٹ if you do not do so and surely you cannot. تو دیکھیے کتنا صاف طریقے سے اللہ کو، انسان کو تو معلوم ہی ہے اللہ کو کہ انسان کے پاس طاقت کیا ہے، تو یہاں بات یہ واضح ہوئی. اور پھر جو لوگ ابھی شک کرتے ہیں نبی پر تو بتلایا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ان کو جنت نہیں مل سکتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جن لوگوں نے ایمان رکھا کہ ہاں یہ قرآن حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، پھر ان کو جنتیں دے دی جائیں گی. اور جنت کیوں دی جائے گی؟ اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ایمان بالغیب رکھا، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا. پھر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ رزق عطا فرمایا کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چاہا. ایک بڑی اہم بات ہے, ایک دیکھیے بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. وہ توفیق یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ پھل کی صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. اور فرمائیے ذرا, بہت اہم بات قرآن نے کہی ہے, یہ تو وہی رزق ہے, وہی پھل ہے, وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. اب بات یہ ہوتی ہے, بڑی اہم بات, ہم تو یہاں رہ رہے ہیں, پھر جنت میں جانے کے بعد ہم کیسے کہیں گے یہ پھل ہمیں پہلے ملا؟ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ جن بزرگوں کو, جن اولیاء اکرام کو ہم بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دن دن بھر کا روزہ رکھا اور ایک کھجور کھا لی, لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اس طریقے سے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے جنت سے کہ پورے پورے دسترخوان اترتے ہیں. اور جب وہ جنت میں ہوں گے تو جنت میں ہونے کی بنیاد پر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا, تو آج ہم یقین نہیں کرتے لیکن ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زمین پر بھی آج بھی اولیاء کرام کو وہ رزق عطا فرماتا ہے جس رزق کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بظاہر ہمارے سامنے یہ پھٹے ہوئے کپڑے والے لوگ ہوتے ہیں, زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی زمین کے ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے پھل دیے جاتے ہیں, جنت کا رزق دیا جاتا ہے. قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ جب ان کو وہ پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. اور اس کو کس طرح سے کہیں گے؟ جیسے دیکھیے کہ اینڈ کنوے گڈ نیوز ٹو دوز ہو بلیو اینڈ ڈو دا رائٹ ڈیڈ دیٹ فار دیم دیر آر پیراڈائزز انڈر وچ اسٹریم فلو وین دے ول بی پرووائڈیڈ دیئر فوڈ ٹو ایٹ دے ول سی اٹس دا سیم وچ وی ور فیڈ بیفور اٹس دا سیم وچ وی فیڈ بیفور کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں ملا. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے رزق یہی کھلا دیتا ہے, اور جنت کے رزق بڑی شان کے ساتھ کھلا کر یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم پر اپنی رحمتیں کر دی ہیں, اب لوگ دنیا والے تمہاری شان کو نہ پہچان سکے تو کوئی بات نہیں, لیکن تم پر ہم نے نور کی چادر کو اس طرح سے اڑا دیا ہے کہ تمہارا پورا وجود نور ہی نور بن گیا ہے, تمہارے جسم میں نور ہی نور داخل کر دیا ہے, تمہاری زبان میں, تمہاری دعا میں, تمہاری آنکھ میں, تمہارے وجود میں ہم نے ایسا نور بھر دیا ہے کہ جس طرح تم نگاہ ڈالو گے وہاں روشنی روشنی ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کی شان ہے, پھر یہ جنتوں میں رہیں گے. اب یہاں ایک بات, ان اللہ لا یستحی, شورلی اللہ از ناٹ شائے ٹو ڈسکرائب اینی تھنگ. اب ٹو ڈسکرائب اینی تھنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے, اللہ کوئی اس میں شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ, کیونکہ اللہ نے مچھر کو بھی پیدا کیا, اللہ نے زمین پر بڑی سے بڑی جو قوت ہے اس کو بھی پیدا کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی حیا محسوس نہیں کرتا, شرم محسوس نہیں کرتا, کس بات میں؟ کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بیان کرے اور بڑی سے بڑی بات کو بھی بیان کرے. اب قرآن میں مثال دی اللہ نے, اللہ نے کیا مثال دی؟ اللہ نے ہمارے سمجھانے کو, قرآن فرماتا ہے کہ مثال سمجھانے کو کوئی بھی چیز ہو ہم بیان کر دیتے ہیں, مثلا مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. تو مچھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا, شیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آسمان اور زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہ میں مچھر کی مثال بیان کروں, کیونکہ اس کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. اور میں مکھی کا بیان کرتا ہوں, میں مچھر کو بیان کروں یا میں زمین و آسمان کو بیان کروں, سب پر میری قدرت ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے, کیونکہ کفار یہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا قرآن ہے, اس میں تو مچھر کا ذکر آ گیا, مچھر کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ کون سا قرآن ہے؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے مچھر کا ذکر تمہیں سمجھانے کے لیے کیا تاکہ تمہاری عقل اتنی سی ہے, یعنی تمہاری عقلیں مچھر جتنی ہے, تو ہم نے تمہیں اسی لیے سمجھا دیا کہ تمہاری عقل چھوٹی ہے لہٰذا تم چھوٹی بات کو سمجھو. تمہیں اگر ہم بڑی بات بتلائیں گے کہ آسمان اور زمین کے راز بتلا دیں گے تو آسمان اور زمین کے راز تم نہیں سمجھ سکتے سوائے میرے محبوب کے, کوئی نہیں جان سکتا اس راز کو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی ان کے لیے تو بات دوسری ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ مچھا ہوا اس سے بڑھ کر تو جو ایماندار وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت جس میں اللہ کا اللہ سے کیا مراد ہے, اللہ کیوں ایسے بتاتا ہے, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بیان کر رہا ہے اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سمجھانے کو ہم ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں, بالکل ایسے جیسے ماں باپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے بڑی بڑی باتیں نہیں کہتے, چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے, چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر آسان لفظوں میں. تو انسان بھی اللہ کے نزدیک بہت چھوٹا ہے, بہت مچھر سے مچھر کی طرح ہے انسان. تو اس کی عقل کے مطابق اللہ نے سمجھایا انسان کو, دیکھو ہم کون ہیں, کیا ہے, سمجھو ہمیں. تو اس لیے مثال بیان کی گئی مچھر کی. اب اس کے بعد قرآن کریم کی اگلی آیت آتی ہے, الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, وہی نقصان میں ہیں. اب یہاں بہت اہم باتیں ہیں, اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. ایک بات اس میں بیان کی گئی ہے شروع میں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد. اللہ کا عہد کیسے پکا ہوتا ہے کہ انسان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں بنائے گا, اللہ میں شرک نہیں کرے گا کسی اور کا. پھر انسان نے خود ہی بت بنا لیے, خود ہی پتھروں کو تراشا, خود ہی پتھر بنا لیے, آسمان کو دیکھا اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا, پتھر کو دیکھا اسے دیوی دیوتا بنا لیا, سورج کو دیکھا اس کو خدا سمجھنے لگا, چاند چمکنے لگا اس کو خدا سمجھنے لگا, ستارے چمک رہے ہیں اس کو خدا. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ تم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور چاند چمکتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے, سورج چمکتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے. تو جو چیز غروب ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا, جو عقل سے دور ہو, جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو وہ اللہ ہے. اب انہوں نے وعدہ کیا تھا, کس نے, یہاں آیت سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے عہد کس نے کیا تھا, ہم سب نے مل کر کیا تھا. کیا اللہ سے عہد کیا تھا, اللہ سے عہد یہ کیا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے, کسی اور کو نہیں مانیں گے. پھر انسان نے کیا کیا, انسان نے کیا کیا کہ اپنے ذات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے انسان نے اپنے خدا خود ہی بنا لیے, اور ایسے خدا بنا لیے کہ جو نہ سنتے تھے نہ بولتے تھے. پتھروں کے خدا کیا بولیں گے, انسان اسی کو خدا سمجھنے لگا. بدنصیبی سے آج بھی بعض لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, بعض لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں, بعض لوگ ہواؤں کی پوجا کرتے ہیں, بعض لوگ جو چاند اور سورج چمکتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں, ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم نے وعدے کو توڑ دیا, تم نے تو تمہاری روحوں نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی گردن کو اپنے سر کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاؤ گے, پھر تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پکا عہد جو ہو جاتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور پھر زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. فساد کیا, برائی پھیلاتے ہیں, خرابی پھیلاتے ہیں, زمین کے اندر لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں اور زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہیں, غصے کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون اونلی دے آر دا لوزر. کیوں لوزر ہیں, اب میں تھوڑا سا انگریزی کے اندر میں بات کروں گا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرام فرسٹ آیا ایز وی ڈسکسنگ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پریزنٹڈ اے بیوٹیفل ایگزامپل. اور وہ ایگزامپل کیا ہے, دیٹ ایگزامپل از ناٹ ریگارڈنگ اے فلاسفی اور اینی ٹیکنیکل آسپیکٹ, اٹس ویری سمپل مارکیٹو, اٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ دیئر. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز آئی ایم ناٹ شائے ٹو ڈسکرائب این ایگزامپل آف مارکیٹو بیفور یو. وائی, بیکاز آئی ہیو کریٹڈ دس, so I would mention, and indirectly there is a lesson for for those who claims to be equal to Allah subhanahu wa ta'ala, nauz billah min zalik, or those who create their gods or goddess, that Allah subhanahu wa ta'ala says that even if you try your level best, you can't create or make a mosque at him. You're not able to control marketer or to create a marketer or bee or any insect. I am the one, absolute power, who has created anything, whatever is in the universe. So Allah subhanahu wa ta'ala is creator of all, including ourselves. Some people used to say that Allah subhanahu wa ta'ala has quoted this example of marketer, it's inferior. So Allah has clarified that Allah subhanahu wa ta'ala gives importance to everything, either it's inferior or superior, because everything is equal before Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a greatest example of such insects or other things in the universe that Allah created, and He loves everything. So how could He ignore humanity or human being? And our thought or our philosophy of life is very limited. So Allah subhanahu wa ta'ala is presenting this example before us to clarify the universal behavior and universal philosophy. On the other hand, in next era, Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَحْلَ اللَّهِ. الَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَحْلَ اللَّهِ means those who break the promise with Allah after establishing it and cut off what Allah commands to join and spread disorder in the earth. Only they are the losers. Why they are losers? Because first they had a contact with Allah subhanahu wa ta'ala before their creation, I mean before their body, or before creation of body here in this world, or their worldly existence. They had already spent, we have already spent our time, that's called alam-e arwah, the lifetime of souls. So our souls were created before our bodies, and after death the soul would alive. And Allah subhanahu wa ta'ala says that you ignored that social contact and you committed yourself that you would be following me and you will be accepting my orders, you will be acting upon my commands or whatever I order you, you will submit yourself. And now you have forgotten that and you have started your own business, your own mental approach, and you want to declare yourself as Rabb, Lord, or Master? No, you are loser. And the term of the loser in Arabic is called Khasirun. In Urdu it's called Khasara. And next ayah, Quran says, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. In English, how could you disbelieve in Allah that when you were lifeless, He gave you life, then will cause you to die, then again will bring you to life, again to Him, you will have to return. بھلا تم کیوں کہ خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. اس آیت میں انسان کی زندگی اور موت کا فلسفہ ہے. انسان کی موت اور زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان, دیکھیے کچھ اسٹیجز بیان کیے گئے اس کے اندر, بڑی اہم بات ہے. کیفا تکفرون, تم کیوں کہ خدا کے منکر ہو گئے, کہ انکار کیسے کرو گے خدا کا. تم مردہ تھے, مردہ سے کیا مراد ہے کہ تمہارا جسم تھا ہی نہیں, تمہارا جسم مٹی تھا, صرف تمہارا جسم مٹی تھا, مردہ تھا, اس میں کوئی جان نہیں تھی. تمہیں اس نے زندہ کیا, یعنی اس میں روح ڈال دی اپنی. روح کا مطلب اپنا حکم ڈال دیا, اپنی گرمی ڈال دی. دیکھیے اس میں ماشاءاللہ ہماری اس کلاس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि रूह क्या है, अगर डॉक्टर से पूछा जाए कि रूह क्या है तो वो डिफाइन नहीं कर सकता इसको, किसी बड़े इंजीनियर से पूछा जाए, फलसफी से पूछा जाए रूह क्या, वो डिफाइन नहीं कर सकता, वो ये कह सकता है कि रूह है कुछ है, लेकिन व्हाट इज रूह, व्हाट इज सोल, नो वन कैन डिफाइन, व्हाट इज स्पिरिट, नो वन कैन डिफाइन. अल्लाह से मिन अम्री रब्बी, रूह क्या है, अल्लाह के हुक्म का नाम, हुक्म क्या है, अल्लाह ऐसे करके फूंकता है तो कायनात बन जाती है, और अल्लाह ऐसे करके फूंकता है तो कायनात खत्म हो जाती है, बस ये फूंकना जो है रूह है, और दोबारा फूंकना रूह का निकाल लेना है. तो ये गर्मी अल्लाह देता है जिस्म के अंदर, जो गर्मी है ना असल में ये अल्लाह के इसमें आजम की गर्मी है, औलिया ने बतलाया है. ये जो अल्लाह हु हम पढ़ते हैं, ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करता है, यानी हमारी रूह की गजा है ये, और जब ये हम इसकी गजा बंद कर देते हैं तो रूह मर जाती है, और जब रूह मर जाती है तो फिर वो रूह मरने के बाद वो रूह फिर अल्लाह की तरफ शिकवा करते हुए लौटती है, और जिसको हम गजा दे देते हैं अल्लाह हु की, वो जिंदा जिंदा रहती है, उसमें नूर ही नूर होता है, कुछ नहीं होता. तो फिर पहले तुम जिंदा, पहले तुम मुर्दा थे, तुम्हें उसने जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा वो. अभी देखिए जो लोग मर जाते हैं हमारे यहाँ, तमाम हमारा अकीदा है मर जाते हैं, मरने के बाद हमारा अकीदा यह है कि जो नेक लोग होते हैं वो जिंदा रहते हैं, फिर तुम्हें वो जिंदा करेगा और फिर उसी की तरफ पलट कर जाओगे. तो कैसे जिंदा रहते हैं, जिंदा ऐसे रहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को, तमाम अंबिया को अपनी कब्रों में देखा कि वो जिंदा थे, नमाजें पढ़ रहे थे. फिर इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में हयात है और वो तुम्हारे सलाम को भी सुनते हैं, तुम्हारी बात को भी सुनते हैं. और बाद रिवायत में यह आया कि नेक लोग सालिहीन हैं, जिनकी रूहें पाक हैं, गुनाहों से बिल्कुल मुबर्रा हैं, वो जिंदा होते हैं और वो अपने कब्रों में इबादत करते हैं, और शहीद भी जिंदा होते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है. कुरान में आया है वला तकूलू लिमन यक्तुल फी सबीलिल्लाह अमवात, वो जो लोग अल्लाह की राह पे शहीद किए गए, अपनी जिंदगी उन्होंने दे दी, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हारे पास शऊर नहीं है. और दूसरी आयत में आया कि उन्हें रिस्क दिया जाता है, और वला किल्ला तशुरून कहकर ये कहा कि तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं कि जो तुम समझ चुके हो कि वो कैसे जिंदा है अपने घरों में. तो यहां ये बात जो अल्लाह ने कही है, दिस इज वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेशली इट इज डिस्क्राइबिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज एवरी कंट्रोल ओवर द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग. हाउ कुड यू डेयर टू से No to the power of Allah subhanahu wa ta'ala, since Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah would surely show his power, and through such example he says you are lifeless and he gave you life, then he will cause you to die, then again you will bring to and again will bring you to life. Again to him you will have to return. So this is cycle of universe. Whatever comes into existence, that will have to be vanished, demolished, destroyed, disappeared. And Allah subhanahu wa ta'ala has every power to order as per his wish. The philosophy of existence has been discussed in this ayah. And now Allah subhanahu wa ta'ala says, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ अस्त फरमाया तो ठीक सात आसमान बनाए, और वो सब कुछ जानता है. इस He who created for you all that in the earth, then his design comprehended the sky exact into seven heavens. He has the perfect knowledge of everything. Allah hi sab kuch janne wala hai, beshak Allah ne yeh jo bayan kiya hai woh yeh batlaya hai ki usne zameen ko kya banaya. Zameen ko tumhare liye, farsh ko tumhare liye ghar bhi banaya, zameen ko tumhare liye chalne phirne ka aur iska zariya bhi banaya, phir aasman se pani barsaya aur phir tumhare liye rizq bhi banaya, और फिर सात आसमान बनाए. और सात आसमान बनाकर अल्लाह ने यह बतलाया कि हम ये कुदरत रखते हैं کہ جب تمہیں زمین پر ہم نے پیدا کر دیا، اس سے ساری نعمتیں تمہیں دے دی، تو آسمانوں سے تمہارے لیے ہم نے نعمتوں کو اس طرح سے اتارا کہ جب تم بھوکے ہو اے بنی اسرائیل، تو ہم تمہیں رزق بھی آسمان سے دیتے ہیں، اور ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ تمہیں ہم جس طرح چاہے تمہیں رزق عطا کریں. اب جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر کو بھی پیدا کیا. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ ما فی الارض اور جمیع کہہ کر یہ بتلایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے. اور زمین و آسمان میں کیوں تمہارا ہے؟ اس لیے تمہارا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ جو لوگ ان نعمتوں کو برتنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کو سب کچھ دیا. پھر آسمان و زمین کے ساتھ جو یہ بات کہی ہے، اس کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا، یہ سامنے ہے میرے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اب بیت المقدس ہے زمین کو ایک پتھر کی شکل میں پیدا فرمایا تھا. یعنی جو اس وقت بیت المقدس ہے، سب سے پہلے زمین یہاں سے پیدا ہوئی ہے پتھر کی شکل میں، پھر جو صرف ایک ہتھیلی کے برابر تھی یہ زمین، پھر اس پر ایک دھواں چمٹا ہوا تھا زمین پر، اور اس دھوئیں کو اوپر اڑا دیا. جب یہ دھواں اوپر اڑا تو اس سے آسمان پیدا ہوا، اور اس پتھر والی شکل سے جو چیز پیدا ہوئی وہ زمین پیدا ہوئی. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں ہیں اور خانوادے کے ہیں، اہل بیت میں ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے ایک جملے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جوہر پیدا فرمایا جس کی لمبائی اور چوڑائی ہزاروں ہزاروں سال کی مسافت کے برابر تھی، پھر اس کی طرف آپ نے یعنی اللہ نے جلال کی نگاہ ڈالی تو وہ پھر سب کچھ پگھل گیا اور پھر متحرک ہو گیا، یعنی ڈائنمک ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، چلنے لگا. اس سے پھر ایک دھواں اٹھا اور یہ دھواں آسمانوں کی طرف اوپر کی طرف بڑھا، اور پھر یہ سب جمع ہو کر جھاگ کی طرح بن گیا جو پانی پر ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس جھاگ سے زمین کو پیدا فرمایا اور اڑتے ہوئے دھوئے سے آسمان بنائے. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے السماء من دخان خلقت، یعنی آسمان دھوئے سے پیدا ہوا اور ہوا سے اونچے پیدا کیے گئے جو اشیاء ہیں وہ آسمانوں کی اشیاء ہیں، یعنی جو ہواؤں سے اوپر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ دھواں ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ 30,000-35,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں آپ جہاز میں، تو آپ کو بادل دھوئے کی طرح نظر آتے ہیں، اور جب آپ زمین پہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے آسمان یہی ہے. اللہ کی شان ہے یہ، اور اللہ نے آسمانوں کو بھی دھوئے کی طرح پیدا کیا، یعنی سات دھوئے کی تہ بنا دی. اس سے اوپر اللہ نے جس طرح چاہا اپنے آپ کو رکھا، اور جس طرح چاہا اس نے جنتوں کی ترتیب پیدا کی، اور جس طرح چاہا اللہ نے اس دھوئے سے خلقت کر کے زمین پر پانی بھی برسایا، نعمتیں بھی برسائی. تو یہ فصوہن عربی زبان میں انہیں مکمل کیا ہے، یعنی ابتدا میں یہ ٹیڑھے تھے پھر انہیں سیدھا کر دیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پھر ان کو تمہارے گھر کی طرح خوبصورت بنا دیا، ڈیکوریٹڈ کر دیا. اس کو فسوا ہونا سے مراد یہ ہے کہ ڈیکوریشن کر دیا اس کا، اس پر ستارے بھی جڑ دیے تاکہ چمکتے رہے، اس پر سورج بھی لگا دیا، اس پر چاند بھی لگا دیا تاکہ تم ہماری نعمتوں کو دیکھو اور کسی کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکاؤ. لیکن انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور خدا بن گیا. حضرت سلمان رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سات ہے. پہلے آسمان کا نام رفیع ہے، پہلے آسمان کا نام رقیع ہے جو سب زبرد کا ہے. دوسرے کا نام ارقلون ہے جو سفید چاندی کا ہے. تیسرے کا نام قیدوم ہے جو سرخ یاقوت کا ہے. چوتھے کا نام معون ہے جو سفید موتیوں کا ہے. پانچویں کا نام وبقا ہے جو سرخ سونے کا ہے، چھٹے کا نام رفنا ہے جو زرد یاقوت کا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام ہے عروبہ جو نور ہی نور سے چمک رہا ہے۔ اب یہ میرے نبی نے بتلایا اور صحابہ نے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی لیے سات آسمانوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اے لوگو تم اپنی عقل پہ کیا ناز کرتے ہو، اس میں تمہیں کیا معلوم، ہمیں تو ہر چیز کا علم ہے، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ہم پر شک کر رہے ہو، ہمارے وجود پر شک کر رہے ہو، ہمارے اختیار پر شک کر رہے ہو، ہم نے تو سب کچھ بنا دیا تمہارے لیے، اور اگر تم شک کرو تو تم بے شک خسارے والے لوگ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کا بیان کرنے کے بعد اور زمین کو بیان کرنے کے بعد جس طرح سے بیان کیا ہے، اس میں بزرگان دین صوفیہ کرام نے یہ بتلایا کہ اس آیت میں روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا عالم ملکوت ارضیہ ہے، اس میں قوائے نفسانیہ ہے، یعنی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں پہلے آسمان میں، اور دوسرا اس میں جو انسان زمین پر رہتا ہے، اس زمین کی بات کر رہا ہوں میں، کہ دوسرا عالم نفس کا ہے، یعنی جس میں ہم اپنے نفس یعنی اپنے سیلف تھاٹ سے متعلق بات کرتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے، کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، ہمارا نسب کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا خاندان کیا ہے، ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، اور ہم کتنے غریب ہیں، امیر ہیں۔ تیسرا عالم انسان کا جو ہے وہ قلب کا ہے، یعنی دل کا عالم ہے، جس میں نور ہی نور رہتا ہے یا اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ چوتھا عالم یعنی اسٹیٹ جو ہے چوتھی، وہ کیا ہے، عقل کی ہے، وزڈم کی ہے۔ پانچواں عالم راز کا ہے جس کو سر کہتے ہیں۔ چھٹا عالم روح کا ہے، جو روح ہی روح ہے، صرف سر ہی سر ہے۔ اور ساتواں عالم خفا کا ہے، یعنی جو سب چیزیں پھر پوشیدہ ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، نور ہی نور ہو جاتا ہے اور پردے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، جسے سر روحی کہا جاتا ہے، یعنی روحانیت کا راز۔ اسی لیے حضرت شیر خدا امام برحق، حضرت امام علی جو مولا علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اس سلسلے قادریہ کے اولیاء میں سرخیل ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے طریق سما کے متعلق پوچھو، یعنی مجھ سے پوچھو کہ آسمان کتنے ہیں، زمین کتنے ہیں، کیونکہ میں ان سب کو عرض کے ذریعے سے جانتا ہوں، یعنی زمین کے ذریعے سے جانتا ہوں، یعنی میں زمین پر بیٹھ کر زمین کو بھی ناپ سکتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں، اور آسمانوں کو بھی ناپ سکتا ہوں اور آسمانوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اور مجھ سے پوچھو کہ شہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، توکل کیا ہے، رضا کیا ہے، تو میں تمہیں سب بتلاؤں گا کہ یہ سب زمین و آسمان میں اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ معروف باقدادہ افندی قدس روح فرماتے ہیں کہ توحید کے 12 باب ہیں، توحید جو مونوتھیزم کہتے ہیں، اس کے 12 دروازے بتلائے ہیں انہوں نے، جنہیں صوفیہ توحید کے ذریعے طے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں راز ہی راز ہوتے ہیں، خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان رازوں میں سب سے بڑا راز برزخ کا ہے۔ برزخ وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے اور یہ راز ہے۔ اس میں جنت ہوتی ہے جو 3 قسموں کی ہوتی ہیں، جس کو جنت الافعال کہا جاتا ہے، جنت الصفات کہا جاتا ہے، اور جنت الذات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں، ان میں سے 4 جنت اہل یقین کے لیے ہیں جو جلووں کے ذریعے دیکھتی ہیں، نور کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور 3 اہل برزخ کے لیے ہیں، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد جنت میں حساب کتاب سے پہلے ہی جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اس کو جنت الافعال، جنت الصفات اور جنت الذات کہا جاتا ہے۔ اب جب قرآن میں فرمایا کیا فتکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کرو گے، کیسے انکار کرو گے، تو یہ توحید والوں کے لیے ہے، اور یہ مومنین تو کبھی اللہ سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ارجعی الى ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو زمین و آسمان کی ساری قدرت رکھتے ہیں، تو ہماری طرف اگر نہیں لوٹو گے تو تم پچھتاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتلایا کہ انسان غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. سو فار آر انڈرسٹینڈنگ وی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس ایگزامپل اینڈ ہیز کلیئرفائڈ اور اسپیسیفائڈ اباؤٹ دی کریشن آف دس یونیورس، دس ارتھ، دس لینڈ اینڈ ہیونز، اینڈ ہاؤ ہی ہیز ڈن اٹ. It's his power. It cannot be brought into imagination. We will have to believe it. We will have to obey his order. This is Iman bil Ghaib, or to follow without any question. So, next ayah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالو اتجعل فیہا، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا؟ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خوریزیاں کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری جو سنا ہے وہ کرتے ہیں. قالا، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اب اس آیت مبارکہ کا انگریزی میں ترجمہ سمجھ لیں. یہ سیکشن 4 ہے، آیت نمبر 30. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says and please recall او beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when your Rabb sustainer said to the angels, I am to place my Khalifa Vicegerent in the earth, they said, will you appoint such one Vicegerent who will spread disorder and shed blood into it? But we glorify your praise and sanctify you. He replied, I know what you don't know. And he, Allah subhanahu wa ta'ala, taught Adam the names of objects, then presented the same objects to angels, saying, tell the names of these to me if you are truthful. Allah subhanahu wa ta'ala ne اس میں فرشتوں کا جو ایک طریقہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ فرشتے کون ہیں، کیسے ہیں. فرشتے یہ وہ ہے کہ جو اللہ کو معبود برحق کی صورت میں حمد کے ذریعے، ثنا کے ذریعے ہمیشہ یاد کرتے ہیں. یہ نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، ملائکہ کہتے ہیں بہت سارے فرشتوں کو، اِنِّي، بے شک میں جائلن بناؤں گا، بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، اپنا خلیفہ، اور مطلق خلیفہ بھی کہا گیا ہے. قالون، سب نے، فرشتوں نے کہا کہ تم الہ العالمین، تو ایسے لوگوں کو زمین پر قدرت دے رہا ہے، بنانے جا رہا ہے، جو زمین پر خون بہائیں گے. اب ایک بڑی باریک بات، بڑی اہم بات آپ کو سمجھنی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے. اس آیت سے نبی کا علم ثابت ہو رہا ہے. اور غور فرمائیے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تو زمین میں پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ زمین پر، وہ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کا خون بہائیں گے اور کیا کریں گے؟ فساد پیدا کریں گے. یہ فرشتوں کو معلوم تھا. اب فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان یہ کرے گا، تو آپ یہ بتلائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا پیدائش سے قبل کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے؟ بڑی اہم بات کہی ہے میں نے، بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علم میں نہیں تھا، نبی کو اللہ نے علم دے دیا تھا، فرشتوں کو علم تھا کہ انسان زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ ان کو علم غیب دے کر یہ بتلائے کہ کیا ہونے والا ہے آگے؟ اس آیت سے حضور کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں ذرا سے تفسیر کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ یہ جو لام ہے للملائکتی میں جو لام ہے یہ کس لیے استعمال ہوا. للملائکتی کہہ کر کیا کیا؟ للملائکتی کہہ کر یہ بتلایا کہ یہ لام تبلیغ کے لیے ہے. تبلیغ کا کیا مطلب؟ کہ بات کو پہنچانے کے لیے ہے. اللہ تعالی جو کائنات پر قدرت رکھتا ہے اس نے مشورہ کیا، تفسیر میں یہ آتا ہے کہ مشورہ کیا، اور جن فرشتوں سے مشورہ لیا گیا وہ زمین کے تھے. اس کی دلیل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو ملائکہ اور جنات بھی پیدا فرمائے. ملائکہ کو آسمان میں ٹھہرا دیا اور جنات کو یعنی جنوں کو زمین میں بھیج دیا، اور جنات کا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا بابا جان، جس طرح انسانوں کا بابا آدم. اور جان کہتے ہیں ایسی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں تھا، اسے زمین پر ٹھہرنے کا حکم ہوا اور اسی سے اس کی نسل بڑھی. قرآن کریم میں ارشاد ہوا نا جان کا لفظ استعمال کیا، یعنی جن کی جمع جان استعمال ہوئی قرآن کریم میں. اور یہ جو جناتوں کا سربراہ تھا یہ ایسی آگ سے پیدا ہوا جس میں دھواں نہیں تھا. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 60,000 سال پہلے، اور وہ زمین پر بہت طویل عرصے تک یہ جنات موجود رہے. تفاسیر میں ہے کہ تقریباً 70,000 سال تک جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے. پھر ان جنات میں آپس میں بغاوت پھیلی، لڑ پڑے آپس میں، پھر ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا گیا جن کا امیر قوم ابلیس تھا اور اس کا نام تھا عزازیل. ان سے علم زائد تھا، یہ زمین پر اترتے ہی جنات کو اس نے شکست دی اور انہیں زمین سے نکال کر دریا اور پہاڑوں کے اور غاروں میں بھیج دیا، اور پھر خود زمین پر رہنے لگے. اب ان پر عبادت آسان ہو گئی کیونکہ قاعدہ ہے کہ ملائکہ جو آسمانوں پر بلند ہیں زیادہ خوفزدہ ہیں، اور جو ملائکہ آسمان دنیا پر ہیں وہ بنسبت دوسروں کے آسانی میں رہتے ہیں. اس کے بعد ابلیس کو زمین و آسمان کی دنیا کی سلطنت دے دی گئی. ابلیس سے متعلق میں بتلا دوں کہ یہ بعد میں یہی شیطان بنا تھا، اسی کو شیطان کہتے ہیں. عزازیل کو ابلیس بھی نام ہے، عزازیل بھی نام ہے، شیطان بھی ہے. اس کے سپرد اللہ نے بہشت کا خزانہ بھی کر دیا، اور اس کے زمرد کے دو پر تھے. تفسیر میں یہ آیا کہ اس کے جو پر تھے وہ زمرد کے تھے. کبھی یہ زمین پر عبادت کرتا، کبھی آسمانوں پر جا کے جنتوں میں عبادت کرتا، اور پھر اس میں تکبر آ گیا، اور یہ تکبر اس طرح آیا کہ اللہ تعالی نے جب یہ کہا کہ انی جعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب، تو بغاوت چونکہ زمین پر تھی تو اب خلافت اگر آدم کو ملتی تو اس سے انہیں معلوم تھا کہ جب پہلے جنات نے اتنا کچھ کیا تو یہاں پر بھی یہ ہوگا. چنانچہ انسان کو جب پیدا کرنے کی بات ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ تو زمین پر انسان کو پیدا نہ کر. اللہ تعالی نے اپنی مرضی کے مطابق انسان کو پیدا کیا، اور جس طرح چاہا وہ اپنا سب کچھ کیا جیسے اس کی خواہش تھی. یہاں کچھ مسائل آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ کیوں لیا. یہ قرآن کریم میں آیا نا کہ اللہ نے پوچھا ان سے، اللہ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ مشورے کی اہمیت ظاہر ہوئی کہ انسان کی پیدائش میں ہی مشورہ ہے. اب جو لوگ مشورہ نہیں کرتے وہ لوگ خسارے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ چار وجوہات یا چار ریزن سے اس کی وجہ سے لیا تھا. نمبر ایک، مشورہ لینے کی تعلیم تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کے طریقے کے مطابق مشورہ لیا کرو، اور نیکی کے لیے مشورہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مشورہ لو، کیونکہ مشورہ مفید ہوتا ہے، اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ دراصل اگر نیکی کے ساتھ مشورہ دے تو وہ نیکی کا حقدار اور ثواب کا حقدار ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو زمین پر فرشتے رہ رہے تھے ان کو آدم علیہ السلام کی شان کا اندازہ ہو جائے کہ ابھی وہ پیدا نہیں کیے گئے، اور اس سے پہلے اللہ نے ان کو اپنے خلیفہ کا لقب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں سے تمہیں متعارف کرا رہا ہوں فرشتوں کہ جو میرا خلیفہ ہے، یعنی تم میرے خلیفہ نہیں ہو بلکہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی. تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد چوتھا جو بات ہے وہ یہ کہ تاکہ یہ معلوم ہو فرشتوں کو کہ انسانوں کے مرتبے کو انہیں جاننا ہے، اور انسانوں کی آمین میں انہیں اپنی آمین کو شامل کرنا ہے. یہ ہے چار وجوہات. اور جب یہ بات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے یا اللہ، تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس میں اس کے بیچ میں وہ نانو نسبح بحمدکا کہ ہم تو تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تو اس کا سب ذکر کیوں آیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ صرف حمد و ثنا ہی نہیں، لیکن اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان کو خیر اور شر کا اختیار دے کر، کیونکہ فرشتے کے پاس تو شر نہیں ہے لیکن انسان کے پاس شر کا بھی اختیار تھا، تو انسان کو یہ اختیار دے کر یہ بتلا دیا کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ یہ گندگی میں جا سکتا ہے، برائی میں جا سکتا ہے، خراب زندگی میں جا سکتا ہے، لیکن جو ہم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی گندگی میں، خرابی میں، برائی میں نہیں جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ تم چاہے کتنی ہی عبادت کرو، کتنی ہی حمد و ثنا کرو، لیکن ہمارے بندے زمین پر رہتے ہوئے تمام کام کر کے بھی ہماری حمد و ثنا کریں گے اور ہم سے کبھی غافل نہیں ہوں گے. تو اولیاء کرام کی طرف، نیک لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. اب یہ جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور انسان کو بھی خلیفہ بنایا تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اسے خلیفہ بنا کر ہم نے، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. اور کیوں دی ہے عزت؟ اس لیے کہ یہ ہماری خوبصورت تخلیق ہے اور یہ مسجود ملائکہ ہے، یعنی ہم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اس کو. اب سجدہ کروایا اور فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اور پھر فرشتوں کو یہ بھی کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو اپنے نور میں ڈبو دیا ہے، اپنے نور کے اندر اس طرح سے ان کو چادر اڑا دی ہے کہ شیطان کتنا بھی ان پر غالب آنا چاہے وہ غالب نہیں آ سکتا، اور کتنا بھی برا کرنا چاہے وہ ان کا برا نہیں کر سکتا، کتنا بھی بھٹکانا چاہے وہ ان کو بھٹکا نہیں سکتا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے کبھی ہٹتے نہیں, اور اللہ سے اس لیے نہیں ہٹتے کہ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم, کہ بے شک آدم کو اللہ تعالی نے چن لیا. وعلم آدم الاسماء كلها, آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے, یعنی تمام اسماء کیا دنیا کے کائنات کے جتنے راز تھے سب سکھلا دیے. اب کائنات کے راز کیسے سکھلائے اللہ نے, آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے بتلایا کہ کائنات میں جو کچھ پوشیدہ ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ نے آدم کو اپنے پیار میں وہ کچھ بتلا دیا جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ جا کر زمین کے چار گوشوں سے سیاہ, سرخ, سفید, خوشبو والی, خراب یا بری, نرم, سخت, پہاڑی کی ہر قسم سے, ہر جگہ سے جو زمین پر جہاں 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 جس طرح کی بھی مٹی ہے اس میں سے کچھ کچھ مٹی لے آؤ. جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی جب وہ اٹھانے لگے تو زمین نے کہا تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے میرے یہاں بھیجا ہے, مجھ سے ذرہ برابر بھی مٹی نہ اٹھانا, کیونکہ بادشاہ کے قریب میں اگرچہ بے شمار منافع ہیں لیکن اس سے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر بادشاہ کی قربت ہو جائے تو بادشاہ کی قربت میں جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہیں پہ نقصان بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت میں یہ انسان جا تو رہا ہے لیکن خطرات بھی بہت ہیں, یعنی انسان بھٹکے گا بھی بہت زیادہ. جبریل علیہ السلام خالی چلے گئے, واپس چلے گئے اور اللہ سے فرمایا کہ مجھے زمین نے تیری قسم دی ہے اس لیے مٹی اٹھاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, اس کے ساتھ بھی زمین نے وہی کچھ کیا جو جبریل علیہ السلام سے کیا, وہ بھی خالی چلے گئے اور جبریل علیہ السلام کی طرح معذرت کی. پھر اسرافیل علیہ السلام کو روانہ کیا گیا, اس سے بھی زمین نے وہی التجا کی کہ وہ بھی خالی واپس چلے گئے. جبریل اور میکائیل کی طرح معذرت ظاہر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیا, جب وہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے مجھ سے مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا ہے, مجھ سے مٹی نہ لے جا کیونکہ اس سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو اپنے مالک کی نافرمان ہو کر دوزخ کا ایندھن بنے گی. اسرائیل نے کہا میں بھی تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں تجھ سے مٹی ضرور اٹھاؤں گا تاکہ مجھے نافرمانوں میں شمار نہ کیا جائے. اسرائیل نے یہ کہہ کر زمین کے چار گوشوں میں سے 40 گز کے برابر مٹی اٹھا لی اور زمین کے مختلف رنگوں کی وجہ سے بنی آدم کے رنگ بھی مختلف مختلف ہو گئے, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی سرخ, کوئی مختلف رنگ کے ہو گئے. تو یہ فلسفہ ہے انسان کے رنگ کا جو حدیث کے ذریعے اور تفاسیر کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے. پھر تفسیر میں یہ آیا کہ اس مٹی کا ہر ذرہ ہر انسان کا اصل بدن بن گیا. یہ جو باڈی ہے یہ ہماری باڈی ایک ایک ذرے سے بنی ہے. جس جگہ سے جس انسان کی مٹی کا ذرہ لیا گیا وہیں اس کو دفن کیا جائے گا. مٹی لے کر حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی ان کے بارگاہ میں پہنچے. اللہ نے فرمایا اے اسرائیل کیا تمہیں زمین کی فریاد سے رحم نہ آیا؟ عرض کی اللہ تیرے فرمان کے آگے اس کا کیا, اس کے رونے کو میں کیا سنتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آدم کی اولاد کی روح بھی تو ہی ہمیشہ قبض کرے گا, تجھے میں نے اس کا حکم دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیسے پیدائش ہوئی. اب جو یہ میت کو ہم خوشبو لگاتے ہیں اس کا بھی ذرا سا میں ذکر کرتا چلوں. روضۃ العلماء میں ہے کہ زمین نے شکایت کی کہ یا اللہ مٹی اٹھانے سے تو مجھ میں کمی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت, تجھ میں جب واپس آئے گا وہ تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے معطر کیا جاتا ہے. پھر اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس کے نصف کو دوزخ اور نصف کو جنت میں ڈبو کر وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے جا کر رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق اس مٹی کو وہاں رکھا, پھر اس کے بعد وہاں سے اسے نکال کر اس پر اپنے کرم کی بارش برسائی, جس سے اس مٹی میں ایک لیزدار گارا سا بن گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا گیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آسمان دنیا میں پیدا ہوئے, بعض کہتے ہیں زمین کے باغات میں سے ایک باغ میں جو ایک عزت والا مکان ہے اس میں پیدا کیے گئے, جس سے دریائے نیل جاری ہوا, اسی طرح دیگر نہریں بھی جاری ہوئی. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جنت عدن میں پیدا کیے گئے پھر وہاں سے نکالے گئے, جیسے کہ کشف الکنوز میں بیان کیا گیا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے 40 سال تک چھوڑے رکھا. یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سال کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا. سلسال کا لفظ ہم سلسال اردو میں کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سلسال. تو سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح ہو جاتی ہے, جیسے بچتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا یہ مٹکے وغیرہ جو بنتے ہیں یا برتن بنتے ہیں مٹی کے, تو یہ آواز دیتے ہیں ٹن 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 کی آواز, اس کو سلسال کہتے ہیں عربی زبان میں, اور قرآن میں بھی یہ سلسال کا استعمال ہوا ہے. پھر اس پر 39 سال غم کا پانی برسایا گیا, بارش برسائی گئی. پھر 1 سال صرف خوشی کی اس پر بارش ہوئی, یعنی اس مٹی پر جس سے انسان پیدا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم اور تکلیف ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں, لیکن ان کا انجام خوشی پر ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے انما العسر یسرا. یہ کیا مطلب ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو آسانی تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل. انسان پیدا ہوتا ہے, ہوش سنبھالتا ہے, تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر تعلیم حاصل کر لے تو رزق کی جو تگودو ہے اس میں لگ جاتا ہے. بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو انسان کی عمر آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے, اور 40, 50, 55, 65, 65, 70, ایوریج 80 بس انسان چلا جاتا ہے. اسی میں اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کتنا لگا اور آسمانوں کی جو احکامات اس کو کتنا مانا. تو یہ ساری تکلیف میں وقت گزرتا ہے, لیکن راحت میں وہ وقت گزرتا ہے, خوشبو میں وہ وقت گزرتا ہے, نور میں وہ وقت گزرتا ہے جو وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہو. ایک بیان کرتا چلوں میں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روز ابلیس کا گزر ہوا, دیکھ کر کہنے لگا یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے انسان. اپنا ہاتھ اس کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا, اس کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا, اور اپنی جماعت یعنی ملائکہ جو اس وقت اس کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگا یہ آدم کھوکھلا پیدا کیا گیا ہے, لہذا یہ کسی بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا, یہ کھوکھلا ہی رہے گا. اب مجھے بتاؤ اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو کیا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے مالک کا فرمان مانیں گے. ابلیس ملعون نے اپنے دل میں کہا اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا یعنی آدم کو تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا, اگر اسے میری فرمان برداری میں دیا گیا تو ذلیل کروں گا. پھر اپنا تھوک جمع کر کے مقام ناف آدم پر اس نے ڈال دیا. یہ جو ناف ہے ہماری, اس پر شیطان نے تھوکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس تھوک کو نافذ سے کرید دو, یعنی یہ جو تھوک اس نے تھوکا ہے آدم کے ناف پر اس کو کرید دو. تو حضرت جبریل نے جو کریدا ناف پر جو مٹی کو کریدا تھا اس کی وجہ سے آج سوراخ ہمارے ناف میں ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کی کریدی ہوئی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا ہے, اسی لیے کتے میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں. ایک عادت آدمی سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے, اسی لیے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے, یعنی کتے کی پیدائش آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی ہے. دوسری نمبر بات کہ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ مٹی کو جبریل نے چھوا تھا, اور جبریل ہمیشہ راتوں میں اور دنوں میں بیدار ہی رہتے ہیں. پھر تیسرا اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے، اس لیے کاٹتا ہے اور شیطان کے تھوک کا اثر ہے، اسی لیے مسلمانوں کو کہا گیا چونکہ یہ شیطان کے تھوک سے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو اپنے گھروں کے اندر نہ رکھو، اسی لیے اس کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ فلسفہ کیا ہے کتے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا ہے عصر کے فوری بعد۔ اب یہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان کے نام کی اصل ہے ادیم الارض، یعنی زمین کے مختلف رنگوں کا مجموعہ، ادیم کہتے ہیں مجموعے کو۔ جب آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے نفخ روح یعنی اپنی روح کو پھونکا اور اس کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا، تو روح نے عرض کیا کہ اللہ یہ جگہ نہایت گہری اور بہت اندھیری ہے۔ پھر حکم ہوا، پھر اس نے وہی کہا روح نے کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اندر، یا میں جاؤں گی نہیں، انکار نہیں کیا بلکہ کہا یا اللہ، شکایت کی، یا اللہ یہ تو اندھیرا ہے اور بہت گہرا ہے۔ تیسری بار آپ نے حکم دیا تو تب بھی اللہ کے حکم کے سامنے روح نے یہی کہا کہ یا اللہ یہ کیسے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تو روح آدم کے جسم کے اندر خود بخود داخل ہو گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلا رضا یعنی مجبوراً اندر داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ تو روح انسان میں مجبوری میں داخل ہوئی ہے، اسی لیے انسان جب مرتا ہے تو روح مشکل سے نکلتی ہے کیونکہ وہ جگہ تنگ محسوس ہوتی ہے اس کو۔ یہ وجہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب نفخ روح کیا گیا یعنی روح کو پھونکا گیا یا داخل کیا گیا تو پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی، تو آگے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی انسان کی پیدائش کیسی ہوئی کہ سر سے چلتے چلتے روح جب پیروں پہ آئی تو جگہ نہ ملی، پیر تک پہنچ گئی، اس کے بعد دوبارہ ناک کے اندر آئی تو باہر نکلنے لگی تو چھینک آ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی جب روح مکمل داخل ہو گئی تو پھر ہمیں اللہ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام نے الحمد کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے، جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے۔ آدم کی تیزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے جلد باز کہ ابھی ابھی بس اسی وقت سب کچھ ہو جائے، آج ہی ہو جائے، اسی وقت ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ، یعنی ایک لمحے میں امیر بن جائے، ایک لمحے میں بہت بڑا آدمی بن جائے، ایک لمحے میں عالم بن جائے، ایک لمحے کے اندر ولی بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی عجلت کیا ہے کہ وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اسی سے پورا بشر پیدا ہوا جس میں گوشت، خون، ہڈیاں، آنتیں سب کچھ جمع کر دی گئی، پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا ایک لباس پہنایا جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ اسی سے آدم کو لباس دیا گیا اور اسی سے ان کا تاج بنا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں 9 دروازے تھے، ان میں 7 دروازے آدم کے سر میں رکھے گئے ہیں، یعنی 1 اور 2 یعنی 2 کان جن سے کلام سنیں، پھر 3 اور 4 2 آنکھیں ہیں جن سے وہ چیزوں کو دیکھیں، 5 اور 6 ناک کے 2 سوراخ جن سے ہر بودار شے کو سونگے، منہ میں زبان ہے جس سے بولیں، پھر 7واں حلق کا باب ہے جس سے ہر شے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، پھر 8واں اور 9واں دروازہ جس میں کیا ہے، یعنی جو جس سے ہم رفع حاجت کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ نکالتے ہیں جسم سے، فضلہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو عقل کو دماغ میں، اور حرص کو رانوں میں، اور غضب کو جگر میں، اور شجاعت کو قلب میں، اور رغبت کو حلق میں، اور ہنسنے کو تہال میں، اور خوشی و غم کو منہ میں رکھا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی، اور چربی کو دیکھنے کی، اور گوشت کو بولنے کی، اور خون میں پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور کیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ تو علامہ آدم الاسماء کلہا کی عزیز و تفسیر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی نشست میں ہم کریں گے گفتگو. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ پر وقار میں تفسیر قرآن کے حوالے سے قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.